بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد ہمارے اور آپ کے نویں امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے جن کا لقب جواد الائمہ تھا ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے تھے کہ جس زمانے میں علم و فنون کا پورے مملکت اسلامیہ میں چرچا تھا کیونکہ وہ زمانہ ایک ایسا زمانہ تھا جس زمانے میں بہت ساری یونانی کتابوں کا ترجمہ عربی زبان میں ہو رہا تھا اور مختلف بلاد شہروں اور ملکوں کے پڑھے لکھے علماء کا اسلامی مملکت میں آنا جانا بڑھ چکا تھا انہی ایام میں حضرت امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے حادثے سے دوچار ہوتے ہیں کہ ان کے والد بزرگوار علی ابن موسیٰ رضا کو سم دغا سے شہید کر دیا جاتا ہے جس زمانے میں یہ صرف اور صرف 9 سال کے تھے امت اسلامیہ کی امامت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر آ جاتی ہے اس سن میں امامت کی ذمہ داری کا امام جواد پر آنے کی وجہ سے بہت سارے شیعہ اس تذبذب کا شکار ہو گئے تھے کہ کیا اتنا چھوٹا بچہ بھی امام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے وہ افراد کہ جو ائمہ اور ائمہ کے نزدیک رہتے تھے ائمہ کے قریبی اصحاب تھے وہ افراد اس تذبذب کا شکار نہیں تھے اور اس کے لیے امام رضا نے بہت زیادہ اہتمام بھی کیا تھا کہ کم سے کم اپنے نزدیکی اصحاب اور افراد کو یہ بتا دیں کہ ان کے بعد امام جواد امام ہوں گے لیکن وہ افراد کہ جو بہت زیادہ نزدیک نہیں تھے تذبذب کا شکار تھے یہاں تک کہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب عمومی سطح پر یہ گفتگو ہونے لگی تھی کہ اب شیعوں کا کوئی امام باقی نہیں رہا امام رضا کے جانے کے بعد اب شیعوں کا کوئی امام نہیں ہے تو اس بات کو دیکھتے ہوئے اور اس حالت کو دیکھتے ہوئے امام جواد کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہو گئی اور دوش پر ان کے یہ ذمہ داری آ گئی کہ وہ سب سے پہلے تو امامت کا دفاع کریں اپنے اور ساتھ ساتھ میں شیعت کے پھیلاؤ اور تبلیغ اور ترویج کا کام بھی کریں جب امام کے دوش پر یہ ذمہ داری آتی ہے تو تمام اطراف و اکناف سے آنے والے وہ حضرات کہ جو امام رضا کے نمائندے تھے اور امام کو چاہنے والے تھے وہ مدینے آتے ہیں اور نزدیکان امام سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ امام رضا کے بعد اب کون امام ہے جب لوگوں کو متوجہ کرایا جاتا ہے کہ امام جواد امام رضا کے حقیقی نائب ہیں تو یہ تذبذب کا شکار ہوتے تھے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس زمانے کا بادشاہ خلیفہ مامون یہ فیصلہ کرتا ہے کہ امام جواد کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کروائے اس فیصلے کو سننے کے بعد بنی عباس میں تلاطم بپا ہو جاتا ہے کہ ابھی تو ہم امام رضا سے چھٹکارا ملا ہے ہمیں اور اب فوراً یہ بادشاہ کیوں ایسا فیصلہ کر رہا ہے اور کیوں یہ چاہتا ہے کہ امام جواد کو اپنی بیٹی دے اور ان کو اپنا داماد بنائے
امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے وہ امام ہیں جو اس کم سنی میں مرتبہ امامت پر فائز ہوتے ہیں 7 یا 8 سال آپ کی عمر ہے کہ جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے کوچ کرتے ہیں اور یہ منصب امامت امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے۔ بچپنے میں امامت کو سنبھالنا گرچہ ہماری نظر سے اور عام انسانوں کے اعتبار سے ایک عجیب اور غریب کام ہے، لیکن خداوند متعال ایک بچے کو بھی گہوارے میں منصب نبوت پر فائز کر چکا ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری جو امام کے ذمے ہوتی ہے اور جس سے امام کو آ کے نپٹنا ہے وہ یہی مسئلہ ہے کہ شیعوں کو اس بات کو سمجھایا جائے کہ کیا ایک انسان بلوغ سے پہلے بھی منصب امامت پر پہنچ سکتا ہے، گرچہ شیعوں کے درمیان اس سے پہلے یہ گفتگو چھڑی ہوئی تھی، لیکن جب امام اس منصب کے اوپر فائز ہوتے ہیں تو یہ بات اور زیادہ پھیلتی ہے۔ یہاں تک کہ شیعوں کا ایک گروہ جب حج پر آتا ہے تو مدینہ جا کر امام سے ملاقات کرتا ہے۔ اب یہاں امام کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شیعوں کو اس بات کو سمجھائیں کہ خداوند متعال کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ ایک کم سن بچے کو بھی منصب امامت پر فائز کر دے۔ اس کے بعد امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، جو شیعوں کے درمیان اپنے داخلی مسائل تھے، جو اندرونی مسائل تھے، ایک ڈر اس بات کا تھا کہ اگر اس بات کو شیعہ صحیح سے نہ سمجھ پائیں تو ممکن ہے وہ خطرہ جو امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا وہ دوبارہ پلٹ آئے۔ ساتویں امام کے زمانے میں ایک گروہ وجود میں آتا ہے جس کو ہم واقفیہ کہتے ہیں۔ واقفیہ چھٹے امام کے اوپر آ کے رک جاتے ہیں، اور اس کے بعد امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پھر سے یہ ڈر آتا ہے کہ کہیں دوبارہ واقفیہ فکر زمانے میں نہ پھیلے، اور امام اس سوچ کو آ کر روکتے ہیں۔
تاریخ کے مطابق فرزند رسول امام محمد تقی، جو جواد کے نام سے بھی مشہور ہیں، سن 206 ہجری قمری میں معتصم بن ہارون کے حکم پر بغداد آئے۔ جب سے امام عراق تشریف لائے تب سے معتصم ہمیشہ ان کے قتل کے در پہ تھا۔ اس سازش میں مامون کا بیٹا جعفر بھی شریک تھا۔ اس نے اپنی بہن ام فضل کو، جو امام جواد کی زوجیت میں تھی، اپنی سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے استعمال کیا۔ ام فضل امام علیہ السلام سے کینہ رکھتی تھی، اور اس کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ اس کے کوئی اولاد نہیں تھی، جبکہ امام کی دوسری زوجہ جناب سمانہ سے امام ہادی کی شکل میں اللہ نے بیٹا عنایت کیا تھا، جس کی وجہ سے اسے یہ لگتا تھا کہ امام علیہ السلام اس کی طرف کم توجہ دیتے ہیں۔ حالانکہ امام عادل ہوتا ہے، ان کی جناب سمانہ پر زیادہ توجہ کا سبب ان کا کردار تھا، نہ کہ صاحب فرزند ہونا۔ یہی وجہ ہے کہ جب جعفر نے امام علیہ السلام کے قتل کی سازش ام فضل کے سامنے رکھی تو اس نے قبول کر لیا، اور اس نے تھوڑا سا زہر انگور میں ملا دیا۔ امام جواد علیہ السلام کو انگور بہت پسند تھے، لہذا آپ نے ان انگوروں سے تناول کیا، لیکن انگور کا دہن مبارک میں جانا تھا کہ زہر نے اپنا اثر شروع کر دیا، اور اسی حالت میں امام علیہ السلام نے چند روز گزارے، اور اس کے بعد آپ کی شہادت ہو گئی۔ تاریخ کے مطابق آپ کی شہادت ماہ ذی‌قعدہ کی آخری تاریخ سن 220 ہجری قمری میں واقع ہوئی۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے جب زہر آلود انگور کھا لیے تو ام فضل سے فرمایا، خدا کی قسم ایسی فقیری میں مبتلا ہو جاؤ گی کہ جس کی کوئی تلافی نہ ہوگی اور ایسی بلا کا شکار ہوگی جسے ہرگز چھپا نہ سکو گی۔ تاریخ کے مطابق ام فضل کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ وہ ایسے مرض کا شکار ہوئی جس کے بتانے سے انسان شرم محسوس کرے، اور اس نے اپنی بیماری کے علاج میں سارا مال خرچ کر دیا لیکن ٹھیک نہ ہوئی، یہاں تک کہ فقیری میں مبتلا ہو کر گدائی کرنے لگی۔ اسی طرح اس کا بھائی جعفر بھی کنویں میں گرا، اور جب اس کا مردہ جسم باہر نکالا گیا تو پتہ چلا کہ وہ نشے کی حالت میں گرا تھا۔ یہ اسی آیت کی تفسیر ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ عنقریب ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس انجام میں مبتلا ہونے۔
جب یہ اعلان ہوا تو تلاطم بپا ہو گیا بنی عباس میں کہ بادشاہ اس طرح کا فیصلہ کیوں لے رہا ہے۔ بادشاہ نے اپنے اس فیصلے میں اپنے کو صحیح بتانے کے لیے علمی مناظرے کا اہتمام کیا، امام کو بغداد بلایا، اور بغداد بلانے کے بعد امام سے کہا کہ آپ سے یہاں کچھ لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کا جواب دیجئے۔ بہت مشہور مناظرہ ہے یحییٰ ابن اکثم کا، کہ جو تاریخ میں پوری تفصیلات کے ساتھ ملتا ہے اور مطالعے کے قابل ہے۔ لیکن امام کے ایک ایسا کام کہ جو ہم لوگوں کی زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے اور ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ جھوٹی حدیثیں گڑھنے والوں سے امام نے بہت سخت مقابلہ کیا ہے۔ یحییٰ ابن اکثم جس وقت وہ تاریخی مناظرہ امام سے ہار جاتا ہے تو اس مناظرے میں ہارنے کے بعد یہ چاہتا ہے کہ امام کو کسی طرح سے لوگوں کے سامنے نیچا دکھا سکے اور حقیر کرے۔ امام سے ایک دسترخوان پر سوال پوچھتا ہے کہ ایک حدیث ملتی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ایک شخص کا نام لیا اور کہا کہ رسول کے پاس جبرائیل آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اس شخص سے خطاب کر کے پوچھئے کہ خدا اس شخص کو بہت چاہتا ہے، کیا وہ شخص بھی اتنا ہی جتنا خدا ان کو چاہتا ہے خدا سے محبت کرتے ہیں؟ جیسے ہی امام سے یہ سوال پوچھا تو امام اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ حدیث تم کو کسی نے سنایا ہے تو یقیناً اس شخص کو یہ بھی پتا ہوگا کہ رسول نے روز غدیر ایک حدیث ارشاد فرمائی تھی کہ جب کبھی بھی تمہارے پاس میرے نام سے کوئی حدیث آتی ہے تو اسے قرآن کے میزان پر تولو، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرو کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط۔ یعنی حدیث قرآن کے مطابق ہے تو صحیح ہے ورنہ غلط ہے۔ تو جب یہ حدیث کو ارشاد فرمایا، یحییٰ ابن اکثم پوچھتا ہے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا جب اس حدیث کو تم نے سن لیا تو اب آؤ تمہاری کہی ہوئی حدیث کو ہم قرآن کے میزان پر تولتے ہیں۔ قرآن میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ خداوند عالم انسانوں سے ان کی شہ رگ سے زیادہ نزدیک ہے اور ان کے دلوں کے حالات کو جانتا ہے، تو کیا خدا نے جبرائیل کو کیوں بھیجا جب وہ ان کے شہ رگ سے زیادہ نزدیک ہے اور ان کے دلی حالات کو جانتا ہے، تو کیوں اس نے جبرائیل کو بھیجا اور ان سے یہ پوچھوایا؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
روزے پائے کہنے کی بھی دشمن جا ہوئی بے وجہ خدائی نالا ظلم تو دیکھی یہ امت کی دہائی نالا قلب پیغمبر کی لغد سے گزرے یا سے دیکھتے شبر کی لغد سے گزرے رو دیے عابد مضطر لغد سے گزرے آغا باقر و جعفر کی لغد سے گزرے آخری بار زیارت کی اجازت نہ ملی مزاروں سے بھی رخصت کی اجازت نہ ملی قید ہو کر جو
خدمت میں عرض کیا کہ امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام نے فکر واقفیہ کو دوبارہ شیعوں کے درمیان پھیلنے سے روکا، اور یہ ایک اہم ذمہ داری تھی کہ امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام بخوبی اس کو نبھانے میں کامیاب ہوئے۔ ایک اور ذمہ داری جو بہت ہی سخت اور بہت ہی مشکل تھی، امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں دشمن کے جاسوس کا ہونا۔ امام جہاں زندگی بسر کر رہے ہیں وہاں وہ شخص بھی رہ رہا ہے جو آخر کار امام کو آ کر شہید کرتا ہے۔ اس طرح سے امام کی زندگی دشوار اور سختیوں کے ساتھ گزر رہی ہے۔ امام کو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کس طرح سے لوگوں تک اپنی بات کو پہنچایا جائے، کس طرح سے جو وقت کے خلفاء ہیں ان تک جو ہمارے اسرار ہیں، جو ہماری باتیں ہیں، ان کو پہنچنے سے روکا جائے۔ امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 17 یا 18 سال جو منصب امامت پر فائز رہے، اکثر دوران آپ کا اس طرح سے گزرا کہ شیعوں تک اپنے مطالب کو پہنچانے میں دشواری ہوتی رہی۔ امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام ایک بہترین کام جو اپنی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد آپ کر رہے ہیں وہ ہے اصحاب کی تربیت۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ امام کا لقب ہے ابن الرضا، یعنی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تین امام ہیں، تینوں کو ابن الرضا کے لقب سے جانا جاتا ہے، اور ان تینوں نے مل کر شیعوں کی تربیت کی کہ کس طرح سے امامت سے دوران غیبت تک کا سفر طے کریں۔ ابھی شیعہ اس بات کے عادی نہیں ہیں کہ وہ یہ دیکھیں کہ امام ہمارے درمیان سے چلے گئے، ہاں امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تربیت کا آغاز کیا اور امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے عروج پر پہنچایا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔